اللهم القرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وضلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: إن الدي ابن الدي قد ركض بين اثنتين، بين السلة والزلة، وهيهات من الزلة. صلوا على محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کا یہ حصہ کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں کے درمیان میں لا کے رکھا گیا، یا تلوار کا قبول کر لینا یا ذلت کا قبول کر لینا، تو ہمیں تلواریں قبول ہیں، تلوار کی دھار قبول ہے، نیزے قبول ہیں، اسلحے قبول ہے، زخم قبول ہے، لیکن ذلت قبول نہیں ہے. اس موضوع پر کہ عزت حسینی ہی امت کو ذلتوں اور رسوائیوں سے نجات دلا سکتی ہے، اور نجات ہماری قیامت تک کی نجات کا راستہ حسین ابن علی فراہم کر کے گئے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اس نجات کے راستے کو اپناتے چلے جائیں، یعنی حسینی عزت کا راستہ اپناتے چلے جائیں اور نجات پاتے چلے جائیں. جب تک حسینی عزت کے راہ سے آشنا نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ رسوائیاں ہیں، یہ ذلتیں ہیں، یہ مشکلات ہیں. اور انشاءاللہ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ ہمیں عزت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے آشنا کریں. گفتگو آپ کے سامنے ہوئی کہ یہ تو بتا دیا گیا کہ عزت کا سر چشمہ ذات پروردگار ہے، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے، بغیر تمہید کے جلدی داخل ہو جائیں اصلی بحث میں، چونکہ دن کم بچے ہوئے ہیں اور موضوع بڑا ہے، موضوع اہم بھی ہے، موضوع ہماری آج کی ضرورت بھی ہے، لہذا وہ راستے اور وہ طریقے کہ جن کے ذریعے سے ایک فرد کو، ایک معاشرے کو، ایک قوم کو عزت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اگر صرف یہ کہے کہ ہم آگے چلے جائیں کہ عزت ان العزت للہ جمیعا، تمام عزتیں پروردگار کے لیے ہیں، تو پروردگار جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا کر دیتا ہے، تو ہم بھی ایک کام کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اور ہماری قوم کو عزت دے دے، کیا یہ کر لینا کافی ہے؟ سوال، چونکہ عزت پروردگار کی ہے، اس کو دینے میں بھی کوئی تکلف نہیں ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، تو اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی بارگاہ میں جا کے تقاضا کریں کہ پروردگارہ تو مجھے عزت دے دے، تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ میں عزیز اپنے بندوں کو میں نے عزت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کرامت عطا کی ہے، لقد کرمنا بنی آدم، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں عزت دوں، لیکن عزت دینے کے طریقے ہیں، عزت صرف مانگ لینے سے نہیں مل جائے گی، اللہ کا قانون ہے کہ مانگنا اور رابطہ رکھنا یہ اہم عنصر ہے، لیکن تنہا مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، اگر صرف مانگنے سے کھانا نہیں ملتا، اگر صرف مانگنے سے پانی نہیں ملتا، اگر صرف مانگنے سے مریم جیسی خاتون کو وہیں پر کھجور موجود ہے لیکن نہیں ملتی، تو ہمیں بھی صرف مانگنے سے عزت نہیں ملے گی، اگر صرف مانگنے سے رسول اللہ جیسے اول العزم نبی کو فتح نہیں ملتی، جب تک کہ فتح کا راستہ نہ طے کیا جائے، اب ایک جملہ کہہ رہے ہیں اگر فرصت رہی تو بیچ میں وضاحت کریں گے، تو راستہ بھی خدا ہی نے بتایا ہے، راستہ بھی خدا ہی نے قرار دیا ہے کہ وہ راہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو عزت حاصل ہو، ہر چیز کا راستہ قرار دیا ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع عزت ہے اور عزت میں ساری فضیلتیں سمٹی ہوئی ہیں، بہت ساری فضیلتیں، لہذا ہم یہ دیکھنا چاہیں گے ان بچے ہوئے دنوں میں اور کہ وہ راہ، وہ راستے کیا قرار دیے ہیں اللہ نے جس کے ذریعے سے انسان کو وہ عزت دینا چاہتا ہے تو عزت لے، چونکہ بغیر راستے سے آئے ہوئے وہ بھی عزت نہیں دے گا، چاہتے ہوئے بھی نہیں دے گا، بہت سارے اساتید کا دل چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے نمبر دیں، لیکن اگر بلینک کاپی جمع کر دیں گے تو وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں دے پائیں گے، جو نمبر دینے کا کچھ قانون ہے، کچھ اصول ہے، سال بھر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، تیاری کر کے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، تیاری کر کے بھی آئے ہیں پھر لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، ذہن حاضر تھا یا نہیں حاضر تھا، تو جس طرح یہاں اس سارے اصول ہیں اسی طریقے سے اللہ نے، اللہ کا پورا نظام، یہ جملہ دہراتے رہتے ہیں، بعض جگہوں پہ وضاحت بھی کی گئی ہے اور بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال فرصت نہیں، کہ اللہ نے پورا نظام خلقت ہی اسباب و مسببات کا نظام بنایا ہے، یعنی بہت سارے اسباب بھی اسی نے قرار دیے ہیں اور اس کے نتیجے بھی اسی نے قرار دیے ہیں، گھبرائیں نہیں، ہم آسان لفظ آپ کے لیے آپ کی لفظ بولتے ہیں، ہمارے کچھ بزرگوار ہیں استاد کی اردو بول کے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی مادری زبان میں بولتے ہیں، جو ابھی ہماری مادری زبان اردو نہیں رہ گئی، نہیں معلوم کون سی زبان ہے، کاز اور رزلٹ کی دنیا ہے، کاز اور اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے کاز اور رزلٹ کے طور پر، روشنی دے گا لیکن سورج کے ذریعے سے دے گا، اس کو یوں ہی روشنی دے دیتا جب چاہتا روشنی آ جاتی، جب چاہتا روشنی کا نہیں ہے، روشنی ہوگی تو اس کے لیے سورج چاہیے، حرارت ہوگی تو اس کے لیے کچھ اور چاہیے، اولاد ہے تو اس کے لیے والدین چاہیے، ورنہ جس کو جب چاہتا ایک فرزند دے دیتا، تو پورے نظام کو اس نے اس طریقے سے خلق کیا ہے، کاز اور رزلٹ تو پورا پورا نظام بنایا ہے، زندگی چاہیے ہے تو اس کے لیے غذا چاہیے، غذا کے لیے پانی چاہیے، پانی کے لیے بادل چاہیے، بادل کے لیے ہوائیں چاہیے، ہواؤں کے لیے سمندر چاہیے، سمندر کے لیے سورج کی حرارت چاہیے. یہ سب کے سب نظام ہی ایسا ہے کہ جو اسباب و مسببات سے چل رہا ہے. خوب رزق کا بھی نظام ہے، عزت کا بھی اللہ نے نظام قرار دیا ہے. عزت کے نظام میں سب سے پہلی چیز جو چند چیزیں آپ کے سامنے شاید عرض کر پائیں گے، نہیں معلوم کتنی، جو چیزیں نہیں عرض کر پائیں گے شاید کوشش کریں گے اس کی فہرست بیان کر دیں آپ کی خدمت میں. عزت کے لیے سب سے پہلی چیز جو ابتدائی چیز لازم ہے، جو کہ اس کے بعد والی جو چیزیں ہیں اس کے بعد کے بلند مرحلے ہیں، سب سے پہلی اور ابتدائی چیز جو لازم ہے عزت حاصل کرنے کے لیے، یہ وہ ہے کوشش، وہ ہے محنت، وہ ہے زحمت کے لیے خود کو تیار کرنا، وہ ہے سختیوں میں اور مشکلات میں خود کو ڈالنا، وہ ہے سخت کوشش کرنا. جتنی زیادہ کوشش بڑھتی چلی جائے گی اتنی زیادہ عزت کا سامان فراہم ہوتا چلا جائے گا. اور یہ قانون عرض کیا پہلے کہ قانون سب کے لیے ہوتا ہے. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ میرا سجدہ کرتا ہے یا سجدہ نہیں کرتا. جب وہ بارش کے قطرات برساتا ہے اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ میرا سجدہ کر رہا یا نہیں کر رہا ہے، تو عزت دینے میں بھی وہ نہیں دیکھے گا. قانون پہ انسان عمل کرتا چلا جائے عزت دیتا چلا جائے گا، لیکن بعد والے جو مراحل آئیں گے اس سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ بالاتر عزت ہے. جو ابتدائی عزت انسان کو چاہیے ہے اس کے لیے انسان کو سخت زحمت کی ضرورت ہے. قرآن کے ایک قانون ہے، بہت ہی واضح قانون ہے اور بہت ہی انسان معاشرے کی رگوں میں خون دوڑانے والا چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹا چھوٹی سی آیت ہے، یعنی چھوٹی آیت کا حصہ ہے جو کبھی کبھی پڑھا تو جاتا ہے لیکن اس مسئلے پر توجہ کم کی جاتی ہے. آیت یہ ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے جتنا اس نے کوشش کر لی. اس کے پہلے بھی آیت ہے، آیت کے حصہ اس کے پہلے کہ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. اللہ تذر وعذرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنی زحمتوں کا اجر یا اپنے کام کا اجر خود اس کو ملنا ہے، کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتا. اور اس کے بعد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے صرف اتنا ہی ہے. پتہ نہیں اس مسئلے پہ کب ہمیں یقین آئے گا. اتنا ہی ہے جتنا اس نے کوشش کی ہے. پھر کہ اس کا کیا ہوگا کہ اللہ کے پاس سب کچھ، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. کہ اللہ دیتا ہے لیکن اس قانون کے تحت کہ جتنی کوشش کی ہے اتنا ہی دے گا. دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے لیکن دے گا کس قانون کی بنیاد پر؟ وہ تمہاری کوشش کی بنیاد. واضح ہے کہ جس قدر کوشش کرتے چلے جاؤ اتنی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شخص حاضر ہوا، اور آگے کسی شخص کی شکایت کی، عمر یا عمر کر کے نام ہے اس کا، کہ کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کہ یہ ماجرا اور بھی پیش آیا، امیر المومنین کے ساتھ بھی یہ ماجرا پیش آیا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. وہاں پہ امام نے کچھ دوسری بات کی، گئے اس کے گھر پہ جا کے اس کو ڈانٹا. وہ تھوڑی لمبی گفتگو ہے، اس میں آپ کو ڈالیں گے تو تھوڑا وقت زیادہ گزر جائے گا، لہٰذا چھوٹی سی گفتگو پیش کر دیں. امام کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں کچھ کرتا نہیں، تو امام ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے. اور ناراض ہونے کے بعد فرمایا کہ کیا اس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ انسان کوشش نہ کرے. اب دونوں چیزیں ایک ساتھ آگے جمع ہو گئی. اوف، دعا تو ہے دینے والا تو وہی ہے، دعا کو قبول کرنے والا بھی وہی ہے. ہمارا کام ہے ایک کھیت کو آمادہ کر کے اس میں بیج ڈال دینا، لیکن اس بیج کو اناج بنانے والا اور درخت بنانے والا اور پھل دلانے والا وہ اللہ ہے. ابھی جا کے آپ انشاءاللہ پڑھ لیں سورہ واقعہ میں. سورہ واقعہ کہتے ہیں نا روزانہ رات میں پڑھنے کے سورہ ہے، نہایت ہی توحیدی سورہ ہے. ہم کوئی اور رزق اس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کوئی اور رزق دینا چاہتا ہے. اللہ جو رزق دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو تین طرح کے انسان ہیں، یا اصحاب یمین ہیں، یا اصحاب شمال ہیں، یا سبقت کر جانے والے لوگ ہیں. سبقت کرنے والے یعنی کیا؟ جو بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہیں. سبقت یعنی کمپٹیشن میں سب سے آگے بڑھ جانے والے لوگ. والسابقون السابقون اولئک هم المقربون. یہ تین طرح کے لوگ، اپنے آپ کو ان تین میں سے ایک میں شامل کر لو، یہ تمہارا اپنا اختیار ہے. سورہ واقعہ جا کے پڑھیں اور پڑھ کے ابتدائی صفحات ہی پر تین گروہ، تینوں گروہ کا ذکر، تینوں گروہ کا کام، تینوں گروہ کا نتیجہ، یہ سب ایک ساتھ بیان کیا گیا. پھر ہمیں اختیار دیا گیا کہ تم اپنی پوری زندگی میں ان تین گروہ میں سے کسی ایک میں شامل ہو جاؤ، یا والسابقون السابقون میں جو بہت زیادہ محنت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے ہیں. کہ البتہ قرآن نے کہا کہ قلیل من الآخرین، سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین. پہلے زمانے کے لوگ اس میں زیادہ آئیں گے، بعد کے زمانے کے لوگ اس میں کم آئیں گے. چونکہ پہلے کے زمانے کے لوگ محنت کر کے آگے بڑھنا چاہتے تھے، بعد کے زمانے کے لوگ صرف بات کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا دھوکہ دے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ لوگ باتیں کم کرتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے. ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، محنت کم کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین. آخری زمانے کے کم لوگ اس میں ہوں گے جو بہت آگے بڑھ جانے والے ہوں گے، بہت آگے بڑھ جانے والے، بہت سبقت لے جانے والے. بہت سبقت لے جانے کے لیے زہیر قین کا عمل چاہیے جو اتنی تیزی سے آگے بڑھ جائے. سبقت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ کما لیا، وہ بھی کریں اچھا ہے. یعنی جس میدان میں سبقت لے گئے، کوئی دوڑ کے میدان میں سبقت لے گیا، کوئی لہو و لعب کے میدان میں سبقت لے گیا، کوئی تفاخر و زینت کے میدان میں سبقت لے گیا، کوئی کوشش کے میدان میں سبقت لے گیا. امیر المومنین عثمان ابن حنیف، جو امیر المومنین کے بہت ہی خاص صحابی تھے اور بہت ہی محترم صحابی تھے، ان کو خط لکھتے ہیں اور خط لکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو جو میری زندگی ہے پوری طرح سے تو تم نہیں کر سکتے، لا تقدرون علی ذلک، تم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ اس طرح کھاؤ جس طرح میں کھا رہا ہوں، کہ جو کی روٹی کو بھی چھپا کے رکھو کہ بیٹی آ کر اس میں روغن نہ لگا کے ملائم نہ کر دے. اب اس زمانے میں لوگ روغن دوسرا مسئلہ سمجھتے تھے، آج سمجھتے ہیں کہ یہ روغن کا لگانا جو ہے وہ جسم کے لیے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو جو یہ کھاتے تھے، جو آخری دن میں کہا کہ بیٹی ایک لے جاؤ، دو نعمتوں میں سے ایک اٹھا لے جاؤ، بس ایک ہی کافی ہے. نمک اٹھانے لگی، کہا نہیں نمک رہنے دو، یہ دودھ لے کے جاؤ گی. تو فرمایا لا تقدرون علی ذلک، تم یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن وعینونی بے ورع و اجتہاد، اور بھی کلمات ہیں، لیکن تم میری مدد کرو. کس کے ذریعے سے؟ پاکیزگی کے ذریعے سے اور کوشش کے ذریعے سے. اجتہاد یعنی کوشش، جہد. جہد سے بنا ہوا ہے جہاد، جہد سے بنا ہوا ہے اجتہاد، جہد سے بنا ہوا ہے مجتہد، جہد سے بنا ہوا ہے مجاہد. اور سب کے معنی کیا ہے؟ کوشش کر. مجاہد کے مطلب تلوار چلانا نہیں ہے، مجاہد کے مطلب ہے زیادہ کوشش کرنا. اب وہ زیادہ کوشش کبھی علم کے میدان میں ہوتی ہے، کبھی کہیں اور ہوتی ہے، کہیں ضرورت پڑتی ہے تو میدان جنگ میں بھی ہوتی ہے. میدان جنگ میں بھی جا کر اگر کوئی زیادہ کوشش نہ کرے تو وہ مجاہد نہیں بنے گا. اب یہ اور بات ہے کہ جہاد کے لفظ کو بہت بدنام کیا گیا ہے. جہاد کے معنی بہت زیادہ کوشش کرنا، اور وہ بھی بڑے کام کے لیے. لہذا امام نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو، عین میرے جیسے نہیں ہو، میری جیسی زندگی تم نہیں جی پاؤ گے کہ ایک لباس میں لے کے آیا تھا کوفہ اور وہی لباس پہن رہا ہوں اور اسی کے دھل کے پہن لیتا ہوں، اور بیت المال میں سے کچھ بھی نہیں لیا میں نے، بیت المال میں سے میں نے اپنی تنخواہ بھی نہیں لی اپنے لیے، تو یہ تو تم نہیں کر پاؤ گے، لیکن عینونی بے ورعین و اجتہاد و بلغت و صداد، تم استحکام کے ذریعے سے، مضبوطی کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے میری مدد کرو. بس راہ عزت طے کرنے کے لیے، سورہ واقعہ، راہ عزت طے کرنے کے لیے سبقت چاہیے، اور آج کی دنیا کو میدان مسابقہ بنایا گیا. قرآن بھی کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، کمپٹیشن اچھا ہے، استباق یعنی بھائی کمپٹیشن جس کا معنی آپ کہتے ہیں، فاستبقوا یعنی سبقت لے جاؤ، سبقت لے جانے کی کوشش کرو، کس میں؟ خیرات، اچھے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، جو بھی اچھا کام. اچھا کام صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا نہیں ہے، یہ ہم نے بہت زیادہ دین کو اگر محدود کر دیا، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اچھے بھی پہنچائیں کہ جہاں کہا گیا کہ ہم نے عبادات کو آ کر 10 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور 9 حصہ یہ ہے کہ انسان محنت کرے اور کوشش کرے اپنی زندگی کو عزت دار زندگی گزارنے کے لیے. بس ایک قوم کو عزت چاہیے، اگر آ کر ہم قوم کے جوانوں کو کوشش سے روکنے لگیں یا ایسے کام کریں کہ جس سے ان کی کوشش کی رفتار رک جائے، چاہے جہاں بھی کرے، گھر کے اندر، اسکول کے اندر، مجلس کے اندر، کہیں اور بھی، جہاں ان کی کوشش کی رفتار کو روک دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عزت سے نیچے لے کے آ رہے ہیں، انہیں عزت کے راستے سے اٹھا کر ذلت کی راہ پر لے کے جا رہے ہیں. کبھی کبھی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں لیکن برا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ ناز و نعمت میں غرق کر دیتے ہیں کہ ان کی کوشش کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اپنے بچوں کی محبت نہیں کر رہے ہیں، بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں بیچارے، خود بھی نہیں جانتے. ان بچوں کو جس قدر سختیوں میں ڈالا جائے، البتہ توانائیوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ بھی روایت ہے کہ دیکھو جب تمہارے پاس کوئی چیز پیش کی جائے تو تم ذلت کا راستہ اختیار نہیں کرو. رسول اللہ سے پوچھا گیا یعنی کیا ذلت کا راستہ، یعنی کیا؟ کہ ایسے کام میں اپنے آپ کو پیش کرنا کہ جس کی توانائی نہ ہو، پھر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے کام کا ارادہ ہی نہ کرے، نہ بڑے کام کا ارادہ کرے، لیکن اس کے لیے پہلے اپنے اندر توانائی پیدا کرے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے. مثلا ایک شخص میں صلاحیت نہیں ہے ایک محلے کو سنبھالنے کی، ایک شخص میں اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ ایک عزاخانے کو سنبھالے، تو کہے کہ نہیں متولی ہمیں ہی رہنا ہے، تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ سب آ کر چار باتیں سنا کے جائیں گے. کیا صلاحیت پیدا کر لو، آ جاؤ، میدان خالی ہے. ایک شخص میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ قوم کی رہبری کر سکے، لیکن کوشش یہ ہوگی نہیں ہم ہی کو رہبر رہنا ہے، تو پھر اس کے لیے شرمندگی ہوگی، یعنی واقعی شرمندگی ہوگی. تاریخ گواہ ہے کہ اگر نااہل رہبر بنتے ہیں تو ان کو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملتا. اگر اس دنیا میں شرمندگی نہیں ملی تو آخرت میں شرمندگی ملنا ہی ملنا ہے، اور آخرت کی بات تو بات کیا ہے، اسی دنیا میں شرمندگی ملنا شروع ہوتی ہے. لہذا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ نہیں تم بڑے ارادے نہیں کرو، نہیں، بڑے ارادے کرو لیکن بڑے کام کی توانائی پیدا کر کے کرو. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو پیش کر دے، کس شوق میں پیش کب کرتا ہے؟ اب یہ پیش کرنے والا مرحلہ آپ لوگ خود ہی طے کریں کہ جس انسان میں کسی کام کی صلاحیت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیوں کرتا ہے. پیش اس لیے کرتا ہے کہ کیمروں میں آ جائے، پوسٹروں میں آ جائے، اخباروں میں آ جائے، چرچوں میں آ جائے، جس لیے بھی پیش کرتا ہو، لیکن اس بیچارے کو ذلیل ہونا ہے کیونکہ توانائی کے بغیر آ گیا ہے میدان. لہذا یہ نہیں کریں، منع کیا ہے، یہ ذلت کا، رسول اللہ نے سختی سے منع کیا کہ ایسے کام میں اپنے آپ کو پیش نہ کریں. اچھے لوگ تھے وہ بعض اصحاب جو آ کر پوچھ لیتے تھے کیا کریں تو بتاتے یہ کام نہ کریں. خوب کوشش کرنے کے لیے. دیکھیں بس یہ اہم مسئلہ اذان گرامی, یہ نہ سمجھے کہ میں کیا عرض کروں, چونکہ ان موضوعات پر گفتگو کم ہوتی ہے. ہمارے مجمع کی ایک عادت یہ ہو چکی کہ جو چیزیں زیادہ سنتے ہیں چونکہ وہ آسان ہوتی ہیں لہذا وہ اچھی لگتی ہیں. آسان چیزیں اچھی لگتی ہیں, جس میں تھوڑا محنت پڑتی ہے وہ پھر کوشش کرنا ہمیں کہیں اچھا نہیں لگتا تو یہاں بھی اچھا نہیں لگتا, ہے نا. جب زندگی میں کوشش کرنا اچھا نہیں لگتا تو فرش ادا بھی کوشش کرنا اچھا نہیں لگتا. فرش ادا پہ کوشش کرنا یعنی کیا؟ یعنی کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں کہ جہاں پر تھوڑا کچھ سیلس ہلیں یہ ذہن کے. ابھی کچھ ہلی نہیں باتیں, اپنی جگہ پہ جام بالکل. ذاکر کی بھی کوشش کرتے ہیں ہے کہ ہلنے نہ دیا جائے, چونکہ ہلے گا تو کہیں سوال نہ کر لے, ہلے گا تو کہیں میرے اوپر اعتراض نہ کر دے. نہیں, تھوڑا ہلنے دیں, اور یہاں پر بھی آ کر تھوڑا ہلنے دیں, تھوڑا سینس سے یہ سیلس ہلے, تھوڑا ذہن میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے, کچھ کھلبلی مچے, کچھ جنون پیدا ہو. جنون مثبت, علامہ اقبال والا جنون جو کہتے ہیں کہ اسے آشنا کر دے کہ اس کی بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, اس کے اندر تھوڑا اضطراب پیدا کر دے. اضطراب ہی نہیں, ایک ہی حالت میں پڑا ہوا ہے, گزارے جا رہا ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. کوئی طوفان اپنی زندگی میں آنے دے انسان, طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو, طوفانوں سے الجھنے کے لیے تیار ہو, طوفانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو. طوفانوں سے لڑے گا تو بلند ہوگا ورنہ غرق ہو جائے گا. جو لڑے گا وہ بلند ہوتا چلا جائے گا, جو طوفانوں سے لڑنا نہیں چاہے گا وہ مجبوراً اس بیچارے کو غرق ہونا پڑے گا. تو یہاں تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی یہ موضوع اگر نہیں آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے تو نئے سرے سے سنیں, لیکن لازم ہے عزیزو. عزت کا پہلا ہی راستہ یہی ہے. اگر عزت حسینی کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم یہ ہے کہ کوشش کے لیے کھڑا ہو جائے انسان, چونکہ جتنی کوشش اصحاب حسینی نے کی ہے تاریخ میں کہیں اور نہیں ملی. ہم یہ سمجھتے ہیں کوشش یعنی صرف پیسہ کما لینا, نہ. کوشش جتنی بڑی ہوگی اور جتنے بڑے مقصد کے لیے ہوگی اتنی زیادہ عظیم الشان ہوتی چلی جائے گی. وہ جو حج کر رہے تھے وہ بھی کوشش کر رہے تھے, لیکن ان کی کوشش اور تھی, طواف کعبہ کرنا, اور وہ کہ جو مقتل میں آ کے طواف کر رہے ہیں ان کی کوشش اور ہے. دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی. صفا و مروہ کے درمیان میں چلنا یہ بھی صحیح ہے, اتفاق سے نام بھی اس کا کیا کہا گیا, صحیح. صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کرو, صحیح یعنی کوشش کرو. یہ کوشش کس لیے ہے؟ یہ کوشش اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں سات چکر لگا کے تھکا دیا جائے, کوشش اس لیے ہے کہ اپنی زندگی میں کوشش کرنا سیکھ لو, چونکہ اس ماں کی یادگار ہے جس نے آخری لمحے تک کوشش کی تھی, ہاجرہ کی کوشش. صفا و مروہ یعنی ہاجرہ کی کوشش, جو تھک کے بیٹھ نہیں گئی, جو مایوس نہیں ہوئی, جس کا ایمان پروردگار پر کم نہیں ہوا, لیکن ایمان کی وجہ سے بیٹھی نہیں تھی کہ میں مومن ہوں تو پانی دے دے. میرا تجھ پر ایمان ہے, تیرے نبی پر بھی ایمان ہے, لیکن میرا کام ہے کوشش کرنا. جب کوشش کی آخری منزل میں پہنچوں گی تو اس صحرا میں بھی زمزم نکلتا ہوا نظر آئے گا. یہ قانون ہے, یہ قانون ہے. یہ زمزم فقط ہاجرہ کے لیے نہیں تھا. جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کرنا شروع کر دے اس کی زندگی میں ایک زمزم شروع ہو جاتا ہے. زمزم چاہیے. زمزم کے لیے مکہ جانا ضروری نہیں ہے. اگر مکہ جانا ہے تو ہاجرہ کی کوشش لینے کے لیے جاؤ. اگر وہ کوشش لے کے آ گئے تو تمہاری زندگی میں یہیں پہ زمزم نکلنا شروع ہو جائے گا. اب یہ سب تھوڑا کنائے ہیں, شاید بچے نہ سمجھے. زمزم کے لیے ضرور نہیں کہ پانی ہی نکلے. کہیں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا, کہیں سے عزت آنا شروع ہو جائے گی, کہیں سے دولت آنا شروع ہو جائے گی, کہیں سے فضیلتیں آنا شروع ہو جائیں گی. تم کوشش کرتے جاؤ گے, اللہ طرح طرح کا زمزم تمہاری زندگی میں ڈالتا چلا جائے گا. قانون ہے. لہذا فرمایا, ایک حدیث پڑھیں آپ کی خدمت میں, بہت پیاری حدیث ہے, خوبصورت حدیث ہے. فرمایا کہ ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل والعجز. اب میں بہت ہی معذرت کے ساتھ, انشاءاللہ کہ یہاں پہ کوئی نہ ہو, لیکن وہ لوگ جو کوشش نہیں کرتے آپ کو سنا کے ان کو سنانا چاہتا ہوں اس کیمرے کے ذریعے سے, اور ایک آش کی قوم کے اور بہت سارے جوان سنیں. یہ حدیث ہے, بہت پیاری حدیث ہے. فرمایا کہ جب اشیاء کے درمیان میں ازدوجت یعنی جوڑا بنایا گیا, ازدواج, اب ازدواج کے لفظ آتا ہے تو فقط زن و شوہر یاد آتے ہیں انسان کو, جوانوں کو نہ, اللہ نے اس پورے نظام میں بھی ایک جوڑا بنایا, ہر چیز کا جوڑا بنایا ہوا ہے. پہلے زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن میں کئی آیتیں ہیں جوڑے کی, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, یہ تو صرف کس کے لیے ہے؟ عام طور سے انسانوں کے لیے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے تمہیں خلق ہی کیا ہے جوڑا جوڑا بنا کر, جوڑا ہے یہ. جوڑا تو سب کو سمجھ میں آتا تھا پہلے بھی, جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی یہ جوڑا سب کو سمجھ میں آتا تھا, لیکن کچھ جوڑے قرآن نے ذکر کیے ہیں جو لوگوں کو اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب سمجھ میں آ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن, ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا ہے, ہر شے. اب یہ بات تھوڑا ہے, یہ اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی, میں اسے رکنا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ ایک اچھا نقطہ تھا اس لیے عرض کرتے آگے بڑھتا ہوں. ہر شے کو ہم نے کیا کیا ہے؟ جوڑا جوڑا بنایا ہے. اور بھی کئی آیتیں ہیں, لوگوں نے پھر اس کی تفسیر کرنا شروع کی. اس زمانے میں کہا کہ جیسے رات ہے اور دن ہے, اجالا ہے اور اندھیرا ہے, ایمان ہے اور کفر ہے, اس طرح. لیکن آج جب آگے بڑھے تو کہا نہیں, اور بھی چیزوں میں جوڑا ہے, کہا الیکٹران اور پروٹران ہے اور فلاں اور فلاں ہے. ہر شے کو درختوں کے درمیان میں, جب تک ایک درخت کی گرد دوسرے درخت تک پہنچ نہ جائے تو وہ پھل نہیں دیتے. یہ سب کو اللہ نے کہا کہ ہم نے سب کے درمیان میں بنایا ہے. اسی طرح یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ فضیلتوں اور رذیلتوں کے درمیان میں بھی رشتہ قائم کیا ہے, فضیلتوں اور رذیلتوں کی, جس کو بیان کیا وہاں پہ. فضیلت, فضیلت کی جمع ہے فضائل, اردو میں کہتے ہیں فضیلتیں, فضائل, اور رذیلت کی جمع ہے رذائل. فضیلت اور رذیلت ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, فضائل رذائل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اگر ویلوز پیدا ہوتی چلی جائے انسان میں تو یہ فضائل ہیں, اگر ویلوز سے خالی ہوتا جائے انسان تو یہ رذائل ہیں. اللہ نے فضائل میں اور رذائل میں بھی ارتباط پیدا کیا. فرمایا کہ لما ازدوجت ازدوج الکسل والعجز, دو چیزوں کو جوڑا بنایا. کس کو؟ ایک کسل, کسل یعنی سستی. یہ حدیث دعاؤں میں ہے کہ اللہم اعوذ بکا من الکسل والفشل, کہ پروردگارہ مجھے سستی سے پناہ, پروردگارہ پناہ مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں سستی سے, پناہ مانگتا ہوں فشل سے, بیکار ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں. فرمایا کہ کسل اور عجز دو چیزوں کو ہم نے جوڑا بنایا. عجز یعنی عاجز ہونا انسان کا, جب انسان کی زبان یہ ہو جائے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی کام پیش کرے یہ نہیں کر سکتا میں, یہ نہیں کر سکتا میں, وہ بھی نہیں کر سکتا میں, اس سے بھی میں عاجز ہوں, میں ہر چیز سے عاجز ہوں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہ پڑھ سکتے ہو, کہا نہیں پڑھ نہیں سکتا. کام کر سکتے ہو, کہا کام نہیں کر سکتا. شادی کر سکتے ہو, کہا نہیں شادی بھی نہیں کر سکتا. بیوی کا پیٹ بھر سکتے ہو, کہا نہیں وہ بھی نہیں کر سکتا. بچوں کی ضرورت پوری کر سکتے ہو, کہا نہیں وہ, بچوں کی فیس جمع کر, کہا نہیں وہ بھی نہیں کر سکتا. مجلس میں آ سکتے ہو, کہا نہیں وہ بھی نہیں آ سکتا. عاجز, ہر چیز میں عاجز, جس کی لاجک ہو گئی ہے عاجزی, یعنی کچھ نہیں کرتا. تو سستی اور عاجزی, ان دونوں کو جوڑا بنا دیا. پھر جوڑا بنایا تو کیا ہوا؟ نتیجہ نکلا, بچہ پیدا ہوا. سستی اور عاجزی کے جوڑے سے فنتجا, حدیث ہے یہ, فنتجا بینہما الفقر,
آجزی اور سستی کے نتیجے سے جو بچہ پیدا ہوا وہ ہے فقر اور غربت. اب کہتے ہیں غربت کی بات منبر پہ کی جاتی ہے، چونکہ ایسے مسائل کو ہم نے دین سے خارج کر دیا ہے جبکہ یہ دین کا ابتدائی مسئلہ تھا. اگر عزت دین کا پہلا درس ہے تو وہ غربت جو انسان میں ذلت پیدا کرے وہ بھی دین کا پہلا درس ہے کہ انسان میں یہ نہ پیدا ہونا پائے. کیونکہ فرمایا کہ ان الفقر، اب حدیث سنیں، ان الفقر کاد ان یکون کفرا، فقر بہت نزدیک ہے کفر سے. اللہ اکبر. فقیری، فقر یعنی بھیک مانگنا نہیں، کہ آپ لوگ کا یہاں تو کوئی فقیر نہیں، کس کی باتیں ہو رہی ہیں. فقر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ہر وہ انسان جو اپنے سال بھر کا عزت کا سامان فراہم نہ کر سکے. انشاءاللہ کہ آپ سب کے پاس ہو. فقر بنا یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں فقرات ہوتے ہیں. یہ جو ایک ایک کیا کہتے ہیں آپ، ایک ایک جو ریڑھ کی ہڈی کے پارٹس ہیں، ان پارٹس کو کہتے ہیں فقرات. اسی سے بنا ہوا ہے فقر، یعنی انسان کے جسم میں کہیں بھی کچھ ہو جائے وہ بہرحال اپنی زندگی گزار لے گا، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی کا کوئی ایک فقرہ ٹوٹ جائے تو اب وہ پوری زندگی مجبور ہو گیا کسی دوسرے کے سہارے پر. پر فقر اسی سے بنا ہے. فقیری یعنی کیا؟ یعنی وہ انسان جس کے اندر یہ صلاحیت نہ رہ گئی ہو کہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، یعنی اس کے زندگی کے نظام کے فقرات ٹوٹ گئے ہیں. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہو یا نہ ٹوٹی، خدا کرے کہ کسی کی نہ ٹوٹے، واقعی بڑی مشکل منزل ہوتی ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، اگر انسان کی زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو اس کی زندگی کے فقرات ٹوٹ گئے، اور یہیں سے بن جاتا ہے فقیر انسان. اردو کا فقیر اور ہے، عربی کا فقیر اور ہے. اردو کا فقیر وہ ہے جو جا کر بھیک مانگے، عربی کا فقیر وہ ہے جو اپنی سال بھر کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے. تو جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، فقر اور عجز، ان دونوں کے نتیجے میں نا، عجز اور کسل، سستی اور عاجزی، جب یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو اس کے نتیجے میں فقر آتا ہے. کیا اس موضوع کی ضرورت ہے ہماری قوم کو آج؟ اتنی غربت دیکھتے ہوئے یہ دردناک ہے حالت اس قدر. اب سچر کمیٹی کی رپورٹ کے منتظر ہوں یا نہ ہوں، مانے یا نہ مانے، اس پر کچھ کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن ہمیں عزت کا راستہ پہلے سے بتایا جا چکا ہے، اور وہ عزت کا راستہ، پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنے فقرات کو ٹوٹنے دے اور فقیر نہ بنے، اپنی زندگی کو اتنا مضبوط بنا کے رکھے، جو عزت کے معنی پہلے بتایا جا چکا ہے، عزت یعنی مضبوطی، اپنی زندگی کو اتنا مضبوط بنا کے رکھے کہ وہاں پہ کسی بھی طرح کی رسوائی نفوذ نہ کر سکے، نافذ نہ ہونے پائے. جو نافذ ہو گئی تو مشکل پیدا کر دی. لہذا فرمایا کہ لا تکسلوا فی طلب معاشکم فإن آباءنا کانوا یرکدون فیہا ویطلبونہ، کہا کہ تم ہمارے آبا و اجداد، امام فرما رہے ہمارے آبا، ہمارے ذہن میں یہ کہ امام تھے، یعنی امام جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہتے تھے، روزے رکھتے رہتے تھے، ساری ساری رات نماز پڑھتے تھے اور سارے سارے دن روزے رکھتے تھے. ہاں سارے سارے دن روزے رکھتے تھے، لیکن اس روزے میں بھی پوری کوشش کیا کرتے تھے. البتہ یوں نہیں تھے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، وہ روایات موجود ہے، رسول اللہ کے پاس آئے کہ اتنے دن روزہ، رسول اللہ نے زیادہ روزہ کہا اتنا زیادہ نہیں کرو، اور تھوڑا کم کرو، رسول اللہ نے تھوڑا کم کیا، کہا اور تھوڑا کم کرو، پھر اور کم کیا، پھر ہفتے میں تین دن روزہ رکھنے لگے، پھر ایک ساتھ رکھنے کا اس کو تقسیم کر دو، یعنی عام دنوں میں مستحب روزہ ہے، کیونکہ کوشش کرنا انسان کو. روزہ عرفہ کا روزہ بہت ہی اہم چیز ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان دعا صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھو، تاکہ روزہ عرفہ کے دن کی اہمیت کو سمجھ لو، معرفت کو حاصل کر لو، کہیں روزہ معرفت میں رکاوٹ نہ بن جائے. چونکہ روزہ عبادت ہے، معرفت عبادت سے بڑا مرتبہ ہے، وہ حاصل ہو جائے. لہذا فرمایا کہ دیکھو تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اور کوشش کرنے میں سستی نہ کرو، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد بھی جو امام تھے وہ بھی پوری کوشش کے ساتھ زحمتیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اب یہ نئی فرصت ہے کہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے کہ امیر المومنین نے پورا شہر جا کر اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے بسایا تھا. ابھی وہ جگہ موجود ہے، یمبو نام کی وہ بستی مدینہ کے کچھ فاصلے پہ، نہیں معلوم 70 کلومیٹر کتنے فاصلے پہ، ذہن سے نکل گیا، وہ بستی موجود ہے کہ جو صحرا تھی، جو مردہ زمینیں تھیں، وہاں پہ جا کر اتنے چشمے کھودے، اتنے کنویں کھودے کہ کنویں کھود کھود کر اتنی ساری زمینوں کو آباد کیا کہ صرف اپنے گھر والوں کو نہیں بلکہ مدینہ کے ہر مجبور اور ناتوانوں کا پیٹ بھرا کرتے تھے. امیر المومنین کی یہ کوشش تھی. امام سید سجاد علیہ السلام کو ہم نے صرف روتا ہوا دیکھا، لیکن نہیں دیکھا کہ اسی دور میں جب امام آ کر خطبہ نہیں دے سکتے تھے، کلام نہیں کر سکتے تھے، گفتگو نہیں کر سکتے تھے، اول صبح مدینے سے باہر کافی دور چلے جایا کرتے تھے اور مدینے سے باہر جا کر اتنی زمینوں کو آباد کیا کہ بنی ہاشم کی ضرورتوں کو تو پورا کرتے ہی تھے، چونکہ بنی ہاشم میں بہت سارے جوان شہید ہو گئے تھے کربلا میں، ان سب کی کفالت کرتے تھے، لیکن ان سب کی کفالت کرنے کے بعد اتنا لوگوں کو اپنی پیٹھ پر بوجھ رکھ رکھ کے رات کی تاریکیوں میں جا کر لوگوں کو پیٹ بھرا تھا کہ جب آپ کی شہادت ہوئی اور پیٹھ پر بہت زیادہ گٹے کے نشان دیکھے، زخم کے نہیں، دیکھیں زخم کے نشان الگ ہوتے ہیں، جب گٹوں کے نشان دیکھے تو کسی نے پوچھا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اتنے نشان کیسے ہیں، صلوات پڑھیں حضرات، کسی نے پوچھا یہ اتنے نشان کیسے ہیں، کیا یہ نشان اس لیے ہیں کہ میرے بابا اپنی پشت پر اتنا بوجھ لاد لاد کر لوگوں کے گھروں میں رات کی تاریکیوں میں پہنچاتے رہتے تھے جس کے نشان پشت پہ پڑے ہوئے، اور اتنا بھی نہیں، اس کے بعد، اب یہ پورا ایک موضوع عزیزو، اس کے بعد اتنی زیادہ زحمت کی تھی، اتنی زیادہ محنت کی تھی کہ جس کے نتیجے میں مسلسل غلاموں کو خریدتے تھے، غلاموں کو خرید کے ان کی تربیت کرتے تھے، تربیت کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے. تاریخوں میں 5000 غلاموں تک کا ذکر ہے. اب یہ 5000 اگر مبالغہ ہو تو جتنے بھی غلام صحیح، بہرحال سینکڑوں اور ہزاروں میں غلام خرید کر آزاد کرنا، یہ اتنا زیادہ امام نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی تھی اور غلاموں کو لائے تھے، لیکن غلام کی جب تربیت کر لیتے تھے تو تربیت کر کے آزاد کر دیتے تھے. کوئی آگے یہ نہیں کہے کہ جب اپنے آزاد، اپنے تربیت کیے ہوئے غلام ہیں تو ان کو اپنے پاس رکھیں تو زمینیں زیادہ ہو جائیں گی، آبادی زیادہ ہو جائے گی، اناج زیادہ ہو جائے گا، پیداوار زیادہ ہو جائے گی. امام کا مقصد فقط اناج پیدا کرنا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بڑا بھی مقصد تھا. یہی ہے، کوشش دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مقصد اگر سے اناج پیدا کرنا ہوتا تو اتنی بڑی زمین کو اور بڑھاتے چلے جاتے، غلاموں کی تعداد بڑھاتے چلے جاتے، لیکن جیسے ہی امام تربیت کا عمل پورا کر لیتے تھے غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے. کیوں آزاد کرتے تھے؟ اس لیے کہ امام سید سجاد کربلا کے بعد خود تو کچھ بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ آزاد کیے ہوئے غلام کوئی کوفے جاتا تھا، کوئی بصرہ جاتا تھا، کوئی ایران جاتا تھا، کوئی مصر جاتا تھا، یہ جہاں بھی جاتے تھے وہ کربلا کے پیغام کو لے کر جاتے تھے. امام سید سجاد کو ہم نے نہیں دیکھا عزیزو، کئی پہلو سے نہیں دیکھا، اس میں ایک پہلو امام سید سجاد کا تھا کہ اتنی زمینوں کو آباد کیا، اتنی کوشش کی تھی. لہذا فرمایا کسی نے دیکھا امام باقر علیہ السلام کو؟ اب میں سارے امام کے ذکر نہیں کر پاؤں گا، اللہم صلی علی محمد. کسی نے دیکھا امام کو کہ سخت گرمی میں، عرب کی گرمی آپ کو معلوم ہے، سخت گرمی میں زمین پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے آئمہ کو اس طرح سے پیش کیا کہ کہیں اوپر فرشتوں کا آنا جانا ہو اور وہی لا کے کھانا دیتے رہیں، پانی دیتے رہیں، یعنی ایسے آئمہ بنا کے پیش کیے کہ جو ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل نہ بن پائیں. چھین لیا واقعا آئمہ سے ان کا عظیم ترین رول ہم نے آ کر بڑی محبت سے چھین لیا. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے ان کا عظیم ترین رول رسالت کے چھین کے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، وہ بھی بڑی محبت سے یہ کام کیا. یہ زیادہ افسوسناک ہوتا ہے کہ جب محبت سے ایسا کام کیا جائے. وہ آئمہ کے ساتھ ہم نے بڑی عقیدت سے اور بڑی محبت سے ایک کام ایسا کیا کہ انہیں اپنی زندگی کے لائق بنا کے نہیں رکھا. زندگی سے رابطہ توڑ دیا ان کا, فقط ان کو آخرت کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے. آخرت میں کہیں سے آ جائیں گے, ہمیں مشکل حالت میں دیکھیں کہ آؤ آؤ تم میرا ذکر کرتے تھے مسجد میں, کہاں جا رہے ہو مشکل میں. آئمہ اس لیے نہیں تھے. قرآن کہتا اگر رسول اللہ, وہ لوگ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے, یمشی فی الاسواق یا کلو, کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے. کہ اگر یہ بازاروں میں نہ چلتا تو تمہارے لیے نمونہ عمل کیسا بنتا. پھر آگے کہتے تھے ایسا نبی ہونا چاہیے تھا کہ جس پر جنت سے درخت آتے, باغات آتے آتے, تخت پہ چل رہا ہوتا, فرشتوں کا ہجوم ہوتا, ایسا نبی چاہیے تھا. کہ اگر ایسا نبی ہوتا تو تمہارے کس کام کا ہوتا, اگر نبی ایسا ہوتا تو تمہارے کس کام کا. پھر قرآن نے کہا, دیکھیں یہ سب قرآن کی آیتیں, یہ ساری باتیں قرآن کی ہیں. پھر قرآن نے کہا حتیٰ اگر ہم ملک کو بھی نبی بنا کے بھیجتے تو انسان بنا کے بھیجتے تاکہ وہ انسانوں کے لیے ہدایت بن سکے, تاکہ وہ انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل بن سکے, ورنہ فرشتے جیسا نبی میرے کس کام کا, بہت مقدس ہو لیکن ہمارے کس کام کا. نبی وہ ہو جو آ کر ہماری دنیا کی مشکلات کو حل کرے, یہ دنیا کی مشکلات حل ہوں تاکہ آخرت کی مشکلات حل ہوں. جو دنیا و آخرت کا رابطہ ہے, دنیا کھیتی ہے آخرت اس کا نتیجہ ہے, روایت آپ پڑھتے رہتے ہیں, اتنا گہرا رابطہ ہے. کبھی آپ نے کوئی نتیجہ کھیت کے بغیر لیا ہے؟ اب یہی لوگ جو دعا کر کر کے سب کچھ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے رہو کوئی لا کے دے کے چلا جائے گا. کہا نہیں, کھیت میں جاؤ محنت کرو کوشش کرو. ہاں تم فقط دانا ڈالو گے, دانا ڈال کے اپنے آپ کو تم زارے نہ سمجھ, سورہ واقعہ میں یہ بتایا گیا, دانا ڈال کے اپنے آپ کو تم زارے نہ سمجھنا, تم حارس ہو. حارس اور زارے کا فرق یہ ہے, افرائیتم ما تحرسون, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو حرس کرتا ہے, حرس کرتا ہے یعنی کیا, یعنی زمین کو کھود کر اس میں دانا ڈال دیتا ہے. پھر اس وقت قرآن کہتا ہے یہ رزق ہے, قرآن کا سورہ واقعہ کا رزق یہ ہے, غور کرے یہ رزق ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, دانا تو تم نے ڈال دیا اور ڈال کے جا کے سو گئے گھر میں, اب اس دانے کو زراعت کرنے والا تو ہے یا میں ہوں, اس دانے کو ایک پھلدار درخت بنانے والے تم ہو یا میں ہوں, یہ سوال ہے. انتم تزرعون, پھر کئی سوال ایک ساتھ مسلسل, انتم ما تمنون, انتم ما تشربون, انتم ما تورون, یہ جو آگ جلاتے ہو کون ہے, یہ جو پانی پیتے ہو, ایک سمندر سے پانی نکال کے اتنا میٹھا پانی دینے والا کون ہے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, اگر وہی تمہیں سمندر کا پانی پینا ہوتا تو کیا حالت ہوتی. اب جن لوگوں نے سمندر نہیں دیکھا پانی نہیں پیا شاید وہ نہ سمجھ پائیں کہ اگر سمندر میں پانی پی لیں گے تو وہ حتماً مر جائیں گے, نہ پئیں تو شاید بچ جائیں کچھ دیر کے لیے. اگر سمندر کا پانی پی لیں گے تو اتنا کھارا پانی لازمی طور پر موت آ جائے گی, لہٰذا اگر سمندر میں کبھی سفر کرنا ہو اور پانی ختم ہو جائے تو سمندر کا پانی نہیں پینا, تو شاید کچھ دیر تک اور بچ جائے کوئی مدد آ جائے. تو وہ سمندر سے پانی اٹھا کر لے کے آتا, اتنا میٹھا اور گوارا پانی بنا کے ہمیں دیتا ہے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا تم نے اس پانی کو بادلوں سے نازل کیا ہے یا میں نے نازل کیا ہے. یہ ہے سورہ واقعہ کا رزق. سورہ واقعہ پڑھیں لیکن یہ رزق لینے کے لیے, یہ رزق مل جائے گا تو پھر دوسرا رزق بھی مل جائے گا. کیا یعنی کوشش کریں گے تو رزق آگے بڑھتا چلا جائے گا. لہٰذا ایک وقت زیادہ نہیں ہے, باتیں زیادہ تھیں لیکن میں اس مطلب کو ایک دو روایت اور پڑھتے جو واقعا بہت ہی عظیم الشان. فرمایا انی, امام باقر اسلام سے روایت بھی ہے واقعہ بھی ہے, اللہم صل, دیکھا کہ پسینے میں غرق ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں, پسینہ ٹپک رہا ہے پیروں تک جا رہا ہے. یہ شخص آیا آگے کہتا ہے کہ آپ اگر اسی حالت میں آپ کی جان چلی جائے تو کیا ہوگا. تو وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ دنیا حاصل حاصل کرتے ہوئے مر جائیں گے. یہ بدبخت نہیں سمجھتا کہ اس کو دنیا نہیں کہتے, کوشش کرنے کو دنیا نہیں کہتے, بلکہ کوشش کرنے کے بعد جب مل جائے اور ملنے کے بعد اسے صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کے بجائے اتنا محبت کر لیں کہ اسے چپکا کے رکھ لیں تو یہ دنیا ہو جائے گی. ملنے کے بعد اس کو صحیح استعمال کرنا یہ دنیا نہیں ہے, یہ دین ہے, یہ عین دین ہے, یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے. تو وہ آ کر طنز کر رہا تھا امام باقر علیہ السلام پہ کہ اگر آپ کی اسی حالت میں, اسی پسینے میں, اسی غرق میں یہی کام کرتے کرتے اگر آپ کی جان چلی جائے تو کیا ہوگا. کہا خدا کی قسم اگر اس حالت میں میری جان چلی جائے تو میں حالت جہاد میں اپنی جان دی, جہاد کرتے ہوئے جان دی. اللہ اکبر. اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان تعلیمات کے بغیر ہم اگر عزت حاصل کرنا چاہیں, اب ایک روایت ہے, بعض لوگوں نے اس پہ تھوڑی بحث کی ہوئی ہے, اس بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. جنگ تبوک کا واقعہ ہے, رسول اللہ جنگ سے واپس پلٹے تھے, لوگ آئے, کچھ لوگ تھے جو بوڑھے بہت زیادہ تھے, جنگ میں نہیں جا پاتے تھے, وہ آ کر رسول اللہ کا استقبال کرتے تھے. استقبال کرنے کے لیے پہنچے, اسی میں ایک بوڑھا, نہایت ہی بوڑھا انسان, سعد انصاری اس کا نام ہے, وہ بھی پہنچا, آ کر رسول اللہ سے ہاتھ ملا رہا تھا. سب رسول اللہ سے ہاتھ ملا رہے تھے, وہ بھی ہاتھ ملانا چاہ رہا تھا, سب ہاتھ ملا ملا کے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. جب یہ پہنچا رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ نے ہاتھ ملایا تو ہاتھ ملا کے اس کے ہاتھ پکڑ لیا. کیوں پکڑ لیا؟ اس لیے نہیں پکڑ لیا کہ یہ تو بڑا ملائم سا ہاتھ ہے, یہ تو بڑا اچھا سا ہاتھ ہے, نہیں, اس لیے پکڑ لیا کہ یہ ہاتھ بڑا سخت تھا, بڑا کھردرا سا تھا, زخمی زخمی سا تھا. کہا کہ تمہارے ہاتھ کی یہ حالت کیا ہے؟ کہا کہ میں جا کر رسی اور بیلچہ لے کر کام کرتا ہوں تاکہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر سکوں. تو رسول اللہ نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کے چوم لیا. ابھی ہم رسول اللہ کا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں, رسول اللہ کس کا ہاتھ چوم رہے ہیں؟ ہماری آرزو ہے کہ امام زمان کا ہاتھ چوم لوں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امام زمان بھی چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا ہاتھ چومنا. وہ کس کا ہاتھ ہے؟ اسی کا ہاتھ امام زمان چومنا چاہتے ہیں جس کا ہاتھ رسول اللہ نے چوما. رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا اور چوم کے بلند کیا اور بلند کر کے لوگوں کو دکھایا اور دکھا کے فرمایا کہ یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو, ہاذہ ید واللہ لا تمسہ النار, یہ ہاتھ ہے کہ اللہ کی قسم اس ہاتھ کو آگ نہیں چھو پائے گی. یہ ہاتھ اسے آگ, آگ سمجھ رہے نا, نار یعنی جہنم کی نار. یہ ہاتھ ہے چونکہ محنتی ہاتھ ہے, لہذا اس محنتی ہاتھ کو جہنم نہیں چھو پائے گی, یہ اس سے محفوظ ہے. یہ عزت کا وہ راستہ تھا کہ جو, بس معذرت کے ساتھ دو روایتیں اور پڑھتا ہوں, کتنا وقت ہے, تمام ہو رہا ہے وقت. دو روایت, امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انی, دونوں روایت ایک امام باقر سے ہے علیہ السلام, ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے, فرمایا انی اصلوات, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھنے کی فرصت کم مل پاتی ہے لیکن آپ لوگ پڑھا کریں, چونکہ ثواب بہت بڑا عمل ہے, بہت ہی عظیم الشان. یعنی ایک عظیم دعا کے طور پر پڑھیں. ذاکر کو ہمیں رسک دینے کے لیے نہیں, چونکہ ہم اتنی زور سے بولتے ہی نہیں کہ ہمیں رسک کی ضرورت پڑے, لیکن ایک عظیم دعا کے طور پر, شاید عظیم الشان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے صلوات, کہ جسے انشاءاللہ خدا زیادہ سے زیادہ توفیق دے. مجلسوں سے ہٹ کے بھی پڑھا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک معمول بنائیں کہ روزانہ چند صلواتیں پڑھ لیا کریں, کبھی 10 صلوات پڑھ لیں, کبھی 100 صلوات پڑھ لیں, اس کا زندگی میں بہت اچھا اثر ہوتا ہے زیادہ صلوات پڑھنے کا. فرمایا کہ انی لابغضو, توجہ کریں, انی لابغض الرجل ان یکون کسلانا عن امر دنیا, میں بغض رکھتا ہوں, اللہ میں بیزار ہوں اس شخص سے جو حتیٰ اپنے دنیا کے مسائل میں بھی سستی کرتا ہو. دنیا کا لفظ استعمال کیا. اب دوسری روایت ساتھی میں یاد ہے, امام قاضی سلام رحمہ کہ لیسا منا, ہم میں سے وہ شخص ہے نہیں من ترک دنیا لے آخرت, جو اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے لیے چھوڑ دے, اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے لیے چھوڑ, ہم میں سے نہیں ہے وہ. اور قرآن نے آگے کہ لا تنس نصیبک من الدنیا, دیکھو تم آخرت کی آرزو میں رہو, کوشش کرو, لیکن لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں اپنے حصے کو بھول نہ جانا. یہ نہیں کہ جو تمہارا حصہ ہے تم دوسروں کے حوالے کر دو اور خود رسوائی کی زندگی جیو, رسوائی کے گھروں میں, رسوائی کی گلیوں میں, رسوائی کے محلوں میں. لا تنس نصیبک من الدنیا. پھر فرمایا ساتویں معاملے پر, ان اللہ تعالی لیبغض العبد النوام, اللہ تعالی بیزار ہے کس سے؟ ایسے بندے سے سوتا بہت زیادہ ہے. نوام یعنی بہت زیادہ سونے والا. کل میرے برادر ایک مجلس پڑھ رہے تھے, بہت اچھی بات کر رہے تھے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوتے سوتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر اور سوتے ہیں. سو کے تھک گئے ہیں, اتنی سستی آ گئی ہے کہ 8 گھنٹے بعد اٹھیں پھر دل چاہتا ہے اور سو جائیں, چونکہ سو کے تھک گیا ہے بیچارہ. جبکہ سونا اس لیے کہ آدمی کام کر کے اتنا تھک جائے کہ پھر دوبارہ انرجی لینے کے لیے سو جائے, لیکن یہ کچھ سو کے تھک جاتے ہیں. خدا نجات دے. فَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغَضُ الْعَبْدَ الْفَارِغَ, اور اللہ بیکار انسان سے بغض رکھتا ہے, جو فارغ ہے, جو کچھ کرتا ہی نہیں. اللہ اکبر, ہم بیکار انسانوں پہ اللہ بغض رکھتا ہے. رسول اللہ کے پاس آیا ایک جوان, لوگوں نے تعریف کی, کہا کہ بہت اچھا ہے, بڑی نمازیں پڑھتا ہے, بڑے روزے رکھتا ہے, بڑا اچھا کام کرتا ہے, بہت ساری تعریفیں کی. کہا کہ کام کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر, کام کیا کرتا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کو کچھ اور بنا کے پیش کیا ہوا ہے. ایک جملہ ہم کبھی دہراتے رہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو اور انبیاء کو مولویوں کے ذریعے سمجھا ہے کہ مولوی ایسا ہے تو رسول اللہ بھی ایسے ہوں گے, جبکہ چاہیے یہ تھا کہ مولویوں کو انبیاء کے ذریعے سمجھیں کہ انبیاء ایسے تھے تو مولوی کو بھی ایسا ہونا چاہیے. معاملہ الٹ گیا. جب معاملہ الٹ گیا ہے تو رسول اللہ کی بہت ساری باتیں ہم کو سمجھی نہیں آتی. رسول اللہ کو اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ گھر سے نکلتے رہے ہوں گے اور مسجد نبوی میں جاتے رہے ہوں گے, وہاں نماز پڑھتے رہے ہوں گے, وہاں درس دے. نہ, رسول اللہ یہ نہیں تھے. رسول اللہ جب کام کا مسئلہ آتا تھا تو سخت سے سخت کام اپنے ذمے لیتے تھے. جب مسجد نبوی بننے لگی تو بڑا پتھر اٹھا کے چلا, کہ یا رسول اللہ آپ رکھیں, میں اٹھا رہا ہوں. کہ نہیں, جاؤ اپنے حصے کا پتھر لاؤ, میرا پتھر نہیں چھو. ہو یہ نہیں مولوی کے ہاں ہاں بہت اچھا ہے, یہ لوگ آؤ, میں نے تو دکھانے کے لیے اٹھا لیا تھا لیکن اب پکڑو تم اٹھاؤ. رسول اللہ دکھانے کے لیے نہیں اٹھاتے تھے. اگر صرف دکھانے کے لیے اٹھایا ہوتا تو کہتے ہاں اتنا اٹھا لیا, میں تھک گیا ہوں, لو سوالو, جھاڑ کے ردا جا کے بیٹھ جاتے. کہا نہیں, یہ میرا پتھر ہے, یہ میں اٹھا کے لے جا رہا ہوں وہاں دیوار تک, تم جاؤ اپنے حصے کے پتھر اٹھا کے لاؤ. جنگ خندق میں خندق کھودنا ہوا, کہا سب اپنا اپنا حصہ لے لیں. جناب رسول اللہ نے اپنا حصہ لیا. سلمان, جو بعض لوگ کہتے ہیں 300 سال کے بوڑھے تھے, انہوں نے ڈبل حصہ لیا. اللہ اکبر, کوشش سے کہتے ہیں سلمان صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے سلمان نہیں ہے. سلمان نے اتنی زیادہ عمر میں اتنی کوشش کی کہ ایران سے ڈھونڈتے ہوئے رسول اللہ کو وہاں تک پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد جب خندق کھودنے کی باری آئی تو بھوکے جوان ایک حصہ خندق کے لیے ہوئے تھے, جناب سلمان ڈبل لیے ہوئے تھے کہ میں ڈبل کھودوں گا. اور بعض لوگ غش کھا کے گر رہے تھے, جو کھانا نہیں تھا, پیٹ خالی تھا, لوگوں نے پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ پر, اتنا پیٹ خالی تھا. رسول اللہ کو پتھر باندھنا پڑا تھا جو پیٹ خالی تھا, کھانا نہیں تھا, واقعی کھانا نہیں تھا. لیکن اتنا محنتی انسان کی اس عمر میں بھی ڈبل خندق آ کر کھود رہا ہے, یہ ہے. اب یہ ہوگا تو ایک صلوات پڑھا دے ان کے لیے, اللهم صل على محمد. تو کیا ہوا؟ بس رکھ دیتے ہیں, واقعی زیادہ وقت ہو گیا آج. بس یہ واقعہ پورا کر کے کہا کہ جوان کرتا کیا ہے، کام کیا ہے؟ اچھا تو ہے، عبادت تو کرتا ہے، اور سب کام کیا کرتا ہے؟ تو لوگوں کا کام تو کچھ نہیں کرتا. تو وہ رسول اللہ جو کافروں کو بھی رسوا نہیں ہونے دیتے تھے اپنی نگاہوں کے سامنے، جو کسی کو کبھی ذلیل نہیں کرتے تھے، ذلیل کرتے ہی نہیں تھے، اس رسول اللہ نے آج ہمارے لیے فرمایا، فرمایا کہ سقط عن عینی، یہ میری نگاہوں سے گر گیا. آج نہیں معلوم ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے کتنے گرے ہیں اپنے کام کو دیکھ کر. مجلس کی تیاری کتنا کرتے ہیں؟ اگر کم کرتے ہیں تو رسول اللہ کی نگاہوں سے گرے ہوئے ہیں. ہم آپ کو نہیں کہتے، ہم خود کو کہتے ہیں، واقعی گرے ہوئے. یعنی ایک کام، ایک ذمہ داری دی گئی، کئی سو لوگوں کا گھنٹہ دس گھنٹہ لے رہے ہیں، اور ایک محنت نہیں کرے انسان تو کم سے کم رسول اللہ کی نگاہوں سے گرا ہوا ہے انسان. فٹ بال میچ کھیلنے کے لیے 4 سال پہلے سے تیاری ہوتی ہے، 8 سال پہلے سے تیاری ہوتی ہے، اور حسین ابن علی کے محرم کے لیے ہم 1 سال بھی تیاری نہ کریں تو رسول اللہ کی نگاہوں سے تو گر جائیں. فرمایا سقط عن عینی، یہ میری نگاہوں سے گر گیا، تمام ہو گئی بات. آخری حدیث کے طور پر فرمایا ملعون من علکا، ملعون من علکا کلہ علی الناس، وہ انسان ملعون ہے. ملعون یعنی کیا؟ ملعون کا مطلب گالی نہیں ہے، ہم نے غلط سمجھا ہے. ملعون کہنا یعنی گالی دینا شروع کر دینا. ملعون یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے. قانون یہ ہے، کون؟ وہ کہ من علکا کلہ علی الناس، جو اپنے بوجھ کو لوگوں کے اوپر ڈال دے، جو خود کچھ کرنے کی کوشش نہ کرتا ہو، صرف دوسروں کے اوپر بوجھ بنا ہوا. قرآن میں کہتے کلون علی مولا، کچھ لوگ جو بوجھ بنے ہوئے ہیں، کملون، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو کیسے نکلے اس سے، اس بیکاری کی ذلت سے جو رسول اللہ کی نظروں سے بھی گرا دے، اس سے نکلیں کیسے؟ اس کا راستہ کربلا والے دے گئے. کربلا والوں نے کیا کیا؟ کربلا والوں نے اتنی کوشش کی ہے. اب وہ 100 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ کوشش. کربلا والوں کی، ہم نے کربلا والوں کو کوشش کی نگاہ سے کتنا دیکھا، پیاسے رہ کر کوشش، بھوکے رہ کر کوشش، خوف کی حالت میں کوشش. خوف بٹھایا جا رہا تھا لوگ تاکہ انسانوں کا عزم ٹوٹ جائے، لیکن ان کا عزم نہیں ٹوٹ رہا ہے، کوشش بڑھتی جا رہی ہے. خیمے میں بیٹھی ہوئی بیویاں کوشش کر رہی ہیں، جناب زینب جا کر بازار میں صرف سر جھکا کے رو نہیں رہی ہیں، جہاں لازم ہوا وہاں خطبہ دینا شروع کرتی ہیں، جہاں ضرورت ہوئی وہاں بولنا شروع کرتی ہیں، جہاں جہاد کرنا ہوا زبان سے وہاں زبان سے جہاد کرتی ہیں. میدان جنگ میں جا کر 4 زخم کھا کے زمین پہ نہیں گر جاتے، آخری لمحے تک کوشش کرتے ہیں. کربلا والوں کو اگر کوشش کا نمونہ دیکھنا ہے تو شاید مجھے تاریخ میں کہیں اتنا بڑا کوشش کا نمونہ نہیں ملے گا جتنا کربلا میں ملتا ہے. والسابقون السابقون، جو کوشش میں واقع سبقت کر لے جانے والے، اور بھی تھے، کچھ بدر کے لوگ بھی تھے سبقت کرنے والے، کچھ احد کے لوگ بھی تھے سبقت کرنے والے، کوئی حمزہ جیسا تھا، کوئی دوسرے تھے، لیکن کربلا میں سب اس قدر کوشش کرنے والے. کربلا کے مجاہد تلوار چلانے والے صرف نہیں ہیں، آخری حد تک کوشش کرنے والے، جو جہاد کہتے ہی ہیں اس کو، جو آخری حد تک کوشش کرتے ہیں. بس عزیزو، تمام ہوئی گفتگو. اور ساری کوشش کرنے کے بعد پھر بھی احساس اس بات کا ہے کہ نہیں معلوم ہم نے کوشش کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، یہ اس سے بھی بڑا مرتبہ ہے. سب کچھ کر لینے کے بعد، اتنے سارے تیر کھانے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں معلوم مجھے جتنا کرنا چاہیے تو اتنا کیا کہ نہیں کیا. اللہ اکبر، ہم کربلا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ پائے عزیزوں، اور ابھی اتنی فرصت بھی نہیں کہ اس کو زیادہ ہم اور آپ کو دکھائیں، لیکن تھوڑا آپ خود دیکھیں کہ کربلا میں چھوٹے بچوں سے لے کر کے جوانوں تک، خیمے میں بیٹھی ہوئی بیویوں تک، ان سب نے کتنی کوشش کی ہے. جو بھی کام آ رہا، پوری خندق کھود ڈالی ہے ایک شب عاشور میں، خندق. کیوں خندق کھود ڈالی؟ تاکہ عزت کی جنگ لڑی جا سکے. عزت کی جنگ یہ ہے کہ تم میرے مقابل میں آؤ، ہم تمہارے مقابل میں آتے ہیں، جنگ کریں گے. یہ نہ ہو کہ تھوڑے سے خیمے ہوں اور دشمن چاروں طرف سے حملہ کر جائے اور چاروں طرف سے حملے کے نتیجے میں ہم یوں ہی مار دیے جائیں. نہ، ہمیں جنگ لڑنی ہے. تو جنگ لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ چاروں طرف خندق کھودی جائے، اس کھودی ہوئی خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ چاروں طرف سے حملہ نہ ہو. پھر کربلا کی جنگ 72 لوگوں نے پورے ایک دن لڑی. اسی لیے یہ کربلا والوں کی کوشش تھی. کربلا سے جہاں عزت لینا ہے تو عزت لیں کیسے؟ عزت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کربلائی کوشش ہو، علی اکبر جیسی کوشش ہو، حبیب نے مظاہر جیسی کوشش ہو کہ کوئی بہانہ نہیں کیا کہ کوفے سے جائیں گے کیسے، بیچ میں مارے جائیں گے، راستے میں پکڑ لیے جائیں گے، زندان میں ڈال دیے جائیں گے، بوڑھے ہیں، اتنی عمر ہو گئی ہے، جا کے بھی کیا کریں گے، لڑ بھی نہیں پائیں گے. کہا یہ سارے بہانے چھوڑو، ہمیں حسین ابن علی کی بارگاہ میں کوشش کرتے ہوئے پہنچ جانا. اور پہنچ گئے، پہنچ گئے. میدان ہے، ایک ماں نے اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان میں، آرزو ہے، ہر ماں کی آرزو ہے میرا بچہ بچا رہے، ساری دنیا کی کربلاؤ کی ماؤں کی آرزو ہے کہ میرا بچہ جائے، میرا بچہ مقتل میں جائے. میں اپنے بچے کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتی. اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے؟ ہر ماں چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں، میرا بچہ زندہ رہ جائے. ہر ماں کی آرزو ہے کہ اپنے بچے کے جسم میں کوئی زخم نہ دیکھے، لیکن کربلا کی ماؤں کی آرزو ہے کہ میرا بچہ زخمی ہوتا چلا جائے، تلواریں کھائے، تیروں کے درمیان میں جائے، ایک ہے ہزاروں کے درمیان میں جائے، چھوٹا ہے بڑوں کے درمیان میں جائے. وہ جس کے بابا کا جنازہ ابھی آ رہے ہیں اس منزل پر بھی، وہ جس کے بابا کے جنازہ پڑا ہوا ہے، چھوٹا بچہ چلا آ رہا ہے، کہا بھیا عباس دیکھو وہ کہاں جا رہا ہے، کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے، جا کے اٹھا کے لائے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مقتل میں جا رہے ہیں. کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا آپ کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، نہیں معلوم، شاید حسین ابن علی کو اپنی تنہائی کا احساس ہوا ہو کہ میری مدد کرنے کے لیے چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے. کہا نہیں بیٹا، خیمے میں واپس جاؤ. کہا نہیں آقا، مجھے خیمے میں واپس نہ بھیجیں. کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا یہی جنازہ جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، میں اسی کے بیٹے ہوں. کہا پھر تو خیمے میں چلے جاؤ، تو اپنی ماں کا سہارا بننا. کہا اسی ماں نے تو مجھے بھیجا ہے، ماں مجھے واپس جانا دیکھنا نہیں چاہتی. کربلا میں سب زینب بن گئی ہیں، کربلا میں وہ روح ڈال دی گئی ہے کہ ہر بی بی یہاں زینب نظر آ رہی ہے. کربلا میں حسین ابن علی نے وہ روح ڈال دی ہے کہ یہاں ہر ایک حسین نظر آ رہا ہے، یہاں ہر ایک عباس نظر آ رہا ہے. لہذا وہ ماں کی جس کو دیا گیا تھا یہ بچہ لے کے جانا، اگر حسین ابن علی پہ کام آئے تو دے دینا. صبح عاشور سے بار بار جب ماں اور بیٹوں کی نگاہیں ٹکراتی ہیں تو یہ نگاہیں یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا بچ کے رہنا، رک کے رہنا، سنبھل کے رہنا، خیمے میں آ جاؤ، بلکہ یہ نگاہیں غضبناک ہیں کہ ابھی تک تم کیوں ٹھہرے ہوئے ہو، ابھی تک مقتل میں کیوں نہیں ہے. اور ادب یہ ہے کہ بچے با جا جا کے حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں. یہ اہل بیت کے گھرانے کا ادب ہے کہ مامو جان کے سامنے کیسے کہیں، جا کے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے کہ شاید میرے آقا کی نگاہیں مجھ پہ پڑ جائیں اور مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت ہے. آنکھوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بھیک کا مانگنا مقتل میں جانے کے لیے ہے. ادب کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں. اب عجب مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ماموں کے سامنے جاتے ہیں تو اظہار کر رہے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ مجھے مقتل میں جانے دیا جائے، اور نہیں اجازت ملتی. جب ماں کے سامنے آتے ہیں تو ماں کی تند و تیز نگاہیں پڑتی ہیں کہ ابھی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب تو مقتل میں جا رہے ہیں، تم یہاں خیمے کے آس پاس کیا کر رہے ہو؟ اس شش و پنج کے درمیان میں آخر میں چلے ہی گئے مامو جان، اب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیں. کہتے ہیں کہ جناب زینب نے بھی آ کے آرزو کی کہ بھیا آپ سے میں کچھ نہیں مانگتی، صرف میرے بچوں کو مقتل میں جانے دو، میرا ہدیہ قبول کر لیں، میرا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے دیں۔ ماں کی آرزو پوری ہو گئی، وہ جو شب عاشور سے آرزو کر رکھی تھی ماں نے، وہ آرزو ماں کی پوری ہو گئی۔ مقتل میں دو بیٹے چلے گئے، جنگ کر رہے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ دیر تک جنگ کی، بہت دیر تک جنگ کی، بھائی مل مل کے جنگ کر رہے ہیں، دیر دیر تک لگر کر رہے ہیں۔ یہ کربلا والوں کی سب کی کوشش تھی میدان جہاد میں کہ بہت دیر تک جنگ کی عزیزو، بوڑھے انسان نے بھی دیر تک جنگ کی، کربلا یہ تھی۔ اور پھر جب بہت زیادہ زخمی ہو کے زمین پہ گرے، ابھی وہ وقت ہے کہ ابھی عباس بھی پہنچ رہے ہیں، علی اکبر بھی پہنچ رہے ہیں، حسین ابن علی بھی پہنچے، بھانجوں کو اٹھا کے لے کے آئے، بھانجوں کو لے کے آئے۔ اب کوئی ماں ایسی خیمے میں نہیں بیٹھی ہے کہ میں تو قربانی دے چکی، اب میرا بچہ آ جائے میں اسے دیکھ کے رو لوں، نہیں، یہ بچوں کی لاش آ رہی ہے، ادھر ماں شکر کے سجدے کی تیاری کر رہی ہے کہ اے میرے اللہ، تیری بارگاہ میں میری قربانی قبول ہو گئی۔ اس وقت بھی ماں نے گریہ نہیں کیا، ایک تو اس لیے گریہ نہیں کیا کہ پروردگار کا شکر ادا کرنا تھا، دوسرے اس لیے بھی گریہ نہیں کیا کہ میرے بھائی کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ میرے بہن نے قربانی دے دی ہے اور غمزدہ ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا، مگر اللہ اکبر، دو جملے اور سنے عزیزو، زینب پھر کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں روئیں، اس کے بعد زینب نہیں روئیں، کیونکہ اس کے بعد روئی نہیں اپنے بچوں کے لیے۔ جب تک حسین ابن علی موجود تھے تب تک زینب بنت علی کبھی کبھی روئیں، اس لیے روئیں کہ ابھی آقا موجود ہیں، لیکن حسین ابن علی کے جانے کے بعد اب زینب کو رونا ہی نصیب ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زینب روئیں گی تو پھر رباب کو کون سنبھالے گا، اگر زینب روئیں گی تو ام فروہ کو کون ڈھارس دے گا، اگر زینب گریہ کریں گی تو رقیہ و سکینہ کو کون جا کے سنبھالے گا۔ لہذا اب نشام غریبہ میں رونا ہے۔ وہ زینب جو شب عاشور میں اتنا روئی تھی کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئی تھی، وہی زینب اب شام غریبہ میں رو نہیں سکتی۔ شب عاشور میں تو اس لیے رو لیا تھا کہ بھیا موجود تھا، لیکن شام غریبہ میں زینب کیسے روئے؟ گیارہ محرم کو زینب کیسے روئے؟ کوفہ کے بازاروں میں ان محمد کا سر سامنے ہے، بیٹوں کا سر دیکھ رہی ہے زینب، لیکن اپنے بیٹوں پہ نہیں رو رہی ہے۔ اگر کبھی رونا آیا تو بھیا کی مظلومی کو دیکھ کے، اے میرے بھیا، اے میرے چاند، کس نے تجھے گہن لگا دیا؟ یہ آپ کے بالوں پہ یہ گرد پڑی ہوئی ہے، یہ خون میں غرق چہرہ ہے۔ کبھی حسین کو دیکھ کے روئی، لیکن کبھی اپنے بھائی کو زینب نہیں روئی۔ ہاں، جب شام کے زندان میں پہنچی تو بھی اگر زینب کو رونا ہوا تو کبھی بھائی کا رونا ہے، کبھی سکینہ کی تنہائی کا رونا ہے، کبھی رقیہ کی مظلومی کا رونا ہے، اور جب زندان سے رہائی بھی ہوئی تو سب کے لیے رو رہے ہیں، لیکن زینب صرف اپنے بھیا کے لیے رو رہی ہے۔ لیکن شاید اس وقت جب یہ ماں اپنے شوہر کے پاس گئی ہو، اور جب یہ ماں اس گھر میں گئی ہو جہاں یہ چھوٹے بچے رہا کرتے تھے، تو اب زینب نے ایک مرتبہ یاد کیا ہو، اے میرے بچوں، تو مجھے معاف کرنا، یہ ماں تو وہ ہے جو تم پہ دل بھر کے رو بھی نہ سکی۔ اے میرے بچوں، وہ تمہاری ماں تمہارے ماموں پر رونے ہی کے لیے تھی جو تم پر دل بھر کے رو نہ سکی۔ زینب بنت علی پر لاکھوں سلام، کہ اتنی منزلیں طے کرتی رہی اور نگاہوں کے سامنے بھائیوں کی اور عزیزوں کی لاشیں رہے اور بیٹوں کا سر رہا، لیکن زینب اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑتی رہی اور اپنے آنسوؤں کو روکتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔